السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں تو کوئی ساتھی ٹیکسٹ میں لکھ دے. آواز پوچھ رہی صحیح؟ تو صحیح بخاری کی کتاب العلم کے ساتویں باب کا ترجمہ اور تشریح آج شروع کی جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب جو ذکر کیا جاتا ہے مناولہ کے بارے میں, مناولہ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کا باب. مناولہ محدثین کی اصطلاح میں, محدثین کے نزدیک مناولہ کہتے ہیں کسی کو کتاب دینا یا کسی سے کتاب لینا. ناولہ یناولو مناولتن. ایک کتاب ایک استاد نے لکھی ہے, کتاب لکھنے کے بعد وہ اپنے شاگرد کو دے دیتا ہے وہ کتاب کہ یہ کتاب تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو, یا شاگرد استاد سے لے لیتا ہے, یا استاد کے پاس کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن استاد کی اپنی وہ حدیث ہیں, اس کا اپنا وہ کلام ہے, تو اس نے وہ کتاب اپنے شاگرد کو دے دی ہے کہ یہ کتاب مجھ سے لے لو, اسے بیان کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں مناولہ میں سے. یہ حدیث کی جو روایت ہے, روایت میں سب سے بہترین طریقہ, سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ استاد کوئی حدیث بیان کرے اپنی زبان سے اور شاگرد اس کی مجلس میں حاضر ہو کر وہ سنے, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بھی بہترین ہے کہ استاد کا شاگرد استاد کے سامنے اس کی حدیثیں پڑھے, اس کی کتاب پڑھے اور استاد بیٹھا ہوا اس کی تصدیق کرتا ہو تو شاگرد وہ سن لے, اسے اخبرنا کہتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے. اور آگے ایک بات ہے اجازت کی اور مناولت کی اور وجادہ کی. تو مناولہ یہ ہوتا ہے کہ استاد لکھی ہوئی کتاب اپنے شاگرد کو دے دے یا شاگرد استاد کی کتاب اسے لے لے. ایک ہوتا ہے اجازت. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ استاد اپنی کتاب کی یا اپنی حدیثوں کی اجازت دے دے کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو کہ تم مجھ سے یہ بیان کر سکتے ہو, میری یہ روایتیں, میری یہ کتاب. یہ طریقہ بھی صحیح ہے. اور جو زمانہ تدوین حدیث ہے نا, پہلی تین صدیاں, اس کے بعد تو عام روایتوں کا دار و مدار ہی اجازت پر ہے. اجازت ہے, مناولہ ہے. اسی طرح ایک تیسری قسم ہے وجادہ. وجادہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب لکھی ہوئی کسی کو مل جائے, استاد نے کتاب لکھی ہے تو اس کے شاگرد کو مل جائے, یا اس کے شاگردوں کے شاگرد کو مل جائے, بعد کے کسی آدمی کو مل جائے, تو اسے کہتے ہیں وجادہ. اگر ایسی کتاب جس کی سند میں کوئی تان نہ ہو, محدثین نے تان نہ کیا ہو, یا یہ ثابت ہو کہ فلاں نے یہ کتاب لکھی تھی, تو وہ اگر بعد والے لوگوں کو مل جائے تو وہ بھی صحیح ہے. یہ بھی اس سے استدلال کرنا صحیح ہے. آج کل تو یہ بات کے جتنے ادوار ہیں اس میں عام کتابیں جو ہیں وہ وجادہ ہی ہیں, مثلا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور صحیح بخاری خرید کے لے آتے ہیں تو یہ وجادہ ہے اور آپ کے لیے اسے روایت کرنا صحیح ہے. ہاں نسخے کا صحیح ہونا ضروری ہے. نسخہ اگر غلط ہو, محدثین نے اس کے بارے میں بتا رکھا ہو کہ یہ نسخہ غلط ہے, تو پھر اس وجادہ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے وجادہ کی. مثال کے طور پر ابھی یہ چند سال پہلے بریلوی حضرات نے ایک کتاب بنائی ہے الجزء المفقود کے نام سے, الجزء المفقود کے نام سے ایک کتاب بریلویوں نے بنائی ہے اور اسے شائع بھی بریلویوں نے کیا ہے. تو یہ کتاب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس نسخے سے نقل کی ہے جو کہ افغانستان میں کسی کے پاس موجود تھا. اب افغانستان میں کس کے پاس موجود تھا یہ پتہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں بریلوی کے جس آدمی کے پاس یہ نسخہ موجود تھا وہ نسخہ اس سے جل گیا روس کی بمباری کی وجہ سے. جب رشیا والوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا اور بمباری کی تھی تو وہ نسخہ جل گیا. یعنی نہ تو آدمی کا کوئی ثبوت ہے نہ نسخے والے کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سند انہوں نے بیان کی اس سند کے راوی کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو اس قسم کی جو کتاب ہے مجہول خط والی جس کا لکھنے والے کا بھی کوئی پتہ نہیں, یہ کس کے پاس یہ کتاب تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں, اور اسی طرح اس کتاب کا جو خط ہے نا جو بریلوی نے پیش کیے, جدید دور میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہ خط کا علم جانتے ہیں, مخطوطات کے عالم ہیں. تو ان میں سے شیخ ادیب الکمدانی نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کتاب بریلیوں نے پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا خط جو ہے دو سال سے زیادہ, یعنی اس کا جو کاغذ ہے دو سال سے زیادہ پرانا نظر نہیں آتا ہے اور خط بھی بالکل جدید ہے. نہ تو پرانا خط ہے نہ پرانا کاغذ ہے, جدید کاغذ پر جدید سیاہی کے ساتھ لکھی گئی کتاب ہے. تو ایسی کتاب جو ہے جس کے اندر تان ثابت ہو جس کا ثبوت نہ ہو وہ تو مردود ہوتی ہے, اس سے روایت استدلال نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی فضل سے پوری دنیا میں سب سے پہلے میں نے اس جیلی کتاب کا رد کیا جو کہ ہمارے منتھلی میگزین الحدیث میں چھپا سن 2004 میں. اس کے بعد اس کا تفصیلی رد میں نے دوبارہ لکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ انٹرنیٹ پر بھی اس کا رد ہوا ہے. تو بعد میں پاکستان میں الحدیث علماء نے بھی, جن میں سے شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ, محمد یحییٰ گوندلوی حفظہ اللہ اور شیخ محمد داؤد ارشد حفظہ اللہ, انہوں نے بھی اس پر رد کیا. پھر ہم نے مکتبۃ الحدیث حضروں سے وہ سارے ردود جو ہے ہم نے وہ سارے کمپوز کرا کے انٹرنیٹ والا بھی اس کی فوٹو لے کر تو اس کو شائع کر دیا. اب یہ پاکستان میں چھپی ہوئی. تو یہ یاد رکھیں کہ کتاب سے استدلال کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتاب میں گڑبڑ نہ ہو, کتاب ہو ثابت ہو اور نسخہ لکھنے والا مجہول یا کذاب نہ ہو وغیرہ ہو. تو خیر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مناولہ کے بارے میں کیا آتا ہے. تو مناولہ روایت حدیث کی قسم ہے جو کہ قدیم زمانے میں بھی جاری تھی اور آج کل بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کہ میں مدینہ گیا نا, مدینہ طیبہ, تو مدینہ طیبہ میں شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ ایک بڑے سلفی اہل حدیث عالم تھے جو کہ فوت ہو گئے. تو ان کے بیٹوں سے میری ملاقات ہوئی. ان کا جو مکتبہ ہے بڑا بہترین مکتبہ ہے جس میں مخطوطات بہت سے ہیں. تو ان کے بیٹوں سے میری ملاقات ہوئی, عبد الاول سے ملاقات ہوئی اور عبد الباری سے ملاقات ہوئی. تو عبد الاول نے اپنے والد شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ کے حالات پر دو جلدوں میں کتاب لکھی عربی زبان میں, کیونکہ وہ تو عرب ہیں. اصل تو وہ کہیں افریقہ کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے, پتہ نہیں موریتانیا کے یا کون سے علاقے کے. لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں وہاں سے آ گئے تھے ہجرت کر کے پھر مدینہ میں آباد ہو گئے, تو یہ مدنی ہے اب. اور بڑی بہترین کتاب ہے وہ, بہت ہی اعلیٰ. انہوں نے اپنے والد کے حالات سند کے ساتھ معلومات کے ساتھ شیئر کی, اور میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں اور افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے بڑے بڑے اہل حدیث علماء کے حالات لکھے نہیں, ان کے حالات مدون نہیں ہیں کتابوں میں. یعنی دوسرے جو لوگ ہیں بریلوی یا دیوبندی یا دوسرے, وہ اپنے مولویوں کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں, اور معمولی آدمی ہوگا جس کی کوئی خاص شہرت نہیں ہے, کوئی علمی کارنامے نہیں ہے. جبکہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء تھے, مثلا مولانا بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محب اللہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح اور بہت سے, حافظ محمد گوندلوی, حافظ عبداللہ روپڑی, بڑے بڑے اکابر اہل حدیث جو تھے ان کے حالات تفسیری جو ہیں ان پر کتابیں نہیں ہیں. تو عربوں کے اندر بہرحال یہ اچھا رواج ہے, اچھا رجحان ہے, انہوں نے لکھی ہے کتابیں. شیخ البانی پر دو جلدوں میں کتاب موجود ہے, میں نے دیکھی ہے, میرے پاس ہے. اسی طرح یہ شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ کے, تو انہوں نے وہ کتاب مجھے دے دی, عبدالاول نے وہ میرے ہاتھ میں دی اپنے ہاتھ سے. تو میں نے کہا کہ کیا مجھے اس کتاب کی آپ سے روایت کرنے کی اجازت ہے, تو انہوں نے کہا بالکل. تو اب یہ روایت, یہ میں یہ کتاب بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں اخبرنا عبد الاول بن شیخ حماد الانصاری ان, آگے جو روایتیں بیان کرتے ہیں مثلا اپنے والد سے وہ بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں, تو ان ابھی ہے. تو میں یہ اخبرنا مناولتن بھی کہتا ہوں اور اخبرنا اجازتن بھی, کیونکہ مجھے اجازت بھی حاصل ہے اور مناولت بھی, اور مطلقاً بھی اخبرنا کہہ سکتا ہوں کیونکہ کتاب سے اس طرح کی روایت جو ہے یہ حدثنا کے قائم مقام ہے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وہ کتاب آل العلم بالعلم الى البلدان, اور علماء نے جو علم والے ہیں انہوں نے علم والی کتابیں لکھ کر مختلف شہروں کی طرف بھیجی ہیں. محدثین کرام نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے کتابیں لکھی ہیں اور لکھ کر مختلف شہروں کی طرف, لوگوں کی طرف بھیجا ہے, شاگردوں کی طرف بھیجا ہے. اور ان میں سے اگلے ایک بات کا امام بخاری ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ جس کا تعلق ہے. امام عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کی کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل, اس میں کئی حدیثیں وہ کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اخبرنا فلان فیما کتب الیا, مجھے فلان عالم نے یہ حدیث بتائی, انہوں نے لکھ کر مجھے یہ بھیجی تھی. تو یہ لکھ کر بھیجنا یہ پرانے دور سے آ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں لکھوا کر بھیجی تھی اور بعد میں بھی. تو یہ استدلال کرنا صحیح ہے, مناولہ بھی, اجازت بھی, یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وقال انس, اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یہ انس ہیں, انس بن مالک المدنی, مدینہ کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. اچھا حدیث نمبر, اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 64. یہ 64 جو حدیث ہے نا, اس سے پہلے کا جو باب ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں, حدیث 64 سے پہلے کا باب پڑھ رہا ہوں میں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں مدینہ کے, جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی تھی, آپ کی فضائل بہت زیادہ ہیں. تو انس فرماتے ہیں کہ نسخ عثمان المصائف فبعث بها الى الافاق, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے نسخے لکھوائے تھے اور انہیں بھیجا تھا مختلف علاقوں کی طرف. یہاں عثمان سے مراد خلیفہ ہیں ذو النورین, عثمان بن عفان امیر المومنین خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ, تیسرے خلیفہ جو تھے, انہوں نے قرآن کریم لکھائے تھے. یہاں پر جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے یہ فتح الباری کا نسخہ ہے دار المعرفہ بیروت کا چھپا ہوا, اس میں لکھا ہے نسخ عثمان المصائف, یہ غلط ہے, مصائفہ ہے, فا کے اوپر زبر ہے. تو اس طرح کی کمپوزنگ کی کتابت کی غلطیاں رہ جاتی ہیں کتابوں میں. یہ جو امام بخاری فرما رہے ہیں نا کہ انس نے فرمایا ہے, تو یہ بغیر سند کے فرما رہے ہیں, اسے کہتے ہیں تعلیق. یہ تعلیق والی روایت ہے, تعلیق معلق بغیر سند کے. تو بغیر سند کے جو روایتیں ہوتی ہیں ان کی پھر سندیں تلاش کی جاتی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب صحیح بخاری کی ان روایتوں پر لکھی ہے جو بغیر سند کے ہیں, جو بابوں میں تعلیقات ہیں, تو وہاں اس کی تفصیل ملے گی آپ کو. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں فضائل القرآن والی کتاب میں موجود ہے, یہ اسی صحیح بخاری میں آگے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں یہ روایت آ رہی ہے, تو یہ روایت بالکل صحیح ہے. تو اس روایت سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لکھ کر کتاب بھیجنا یہ صحیح ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم لکھ کر بھیجا تھا مختلف علاقوں کی طرف, تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کو لکھ کر بھیجنا جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اور دوسری علم کی باتیں بھی لکھ کر بھیجنی ٹھیک ہے. پھر وہ قرآن جدھر جدھر گیا ہے لوگوں نے اسے استدلال کیا ہے, لوگوں نے اسے حجت سمجھائے وہی سمجھی ہے, اسے استدلال کیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لکھ کر بھی اگر کوئی ایسی لکھنے والے مستند لوگ ہوں, سچے لوگ ہوں, لکھ کر کتابیں اگر بھیجیں تو ان سے استدلال کرنا صحیح ہے. اسی طرح اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن بھی سارا خبر واحد ہو گیا. یہ جو بعض منکرین حدیث جو ہیں, حدیث کا انکار کرنے والے, چاہے وہ پرویزی ہیں, چاہے وہ چکرالوی ہیں, چاہے دوسرے گروہ ہیں, حدیث کا انکار کرنے والے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یہ حجت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر روایت بیان کرنے والا ایک آدمی ہو, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, پانچ ہوں, چھ ہوں, سات ہوں, آٹھ ہوں, یعنی ان کی روایت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ظنی ہوتی ہے, اس پر عقیدہ یا کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یہ بعض اہل رائے بھی کہتے ہیں اور بعض منکرین, سارے منکرین حدیث. تو اور بعض علم کلام کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. تو یہ ان کا موقف غلط ہے. خبر واحد کے حجت ہونے کی بہت سی دلائل ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے جو ہیں وہ لکھ کر مختلف علاقوں میں بھیجے تھے اور لوگ انہیں دین سمجھ کر, اللہ کا کلام سمجھ کر ان پر عمل کرتے تھے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَرَآ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى ابْنُ السَّعِيد وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا. عبداللہ بن عمر نے اور یحییٰ بن سعید نے الانصاری اور امام مالک تینوں نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ جائز ہے لکھ کر بھیجنا کتاب, کوئی حدیثیں ہوں, علم کی باتیں ہوں, قرآن ہو, حدیث ہو, یہ لکھ کر بھیجنا جائز ہے. یہ امام بخاری یہ باب بن کر اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں پر رد کا جو کہتے تھے کہ نہیں, استاد کے زبان سے سنیں گے تب حدیث صحیح ہوگی, اگر کتاب لکھی ہوگی تو نہیں, وہ صحیح نہیں ہوگی. اسی وجہ سے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وغیرہ بعض محدثین نے بعض کتابوں پر جرح کیے, لیکن جمہور محدثین کے نزدیک یہ جرح صحیح نہیں ہے. مثلا عمر بن شعیب کی کتاب جو ہے جو وہ اپنے دادا سے بیان کرتے تھے. اچھا, یہاں پر عبداللہ بن عمر سے کون مراد ہے, اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے یا مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے عبداللہ بن عمر العمری مراد ہے, یہ ایک راوی تھا جس کے بارے میں راجے یہی ہے کہ ضعیف راوی تھا, لیکن اگر نافع سے یہ روایتیں بیان کریں تو پھر حسن الحدیث راوی ہے, نیک تھا, زائد تھا مدینہ کے علماء میں سے, لیکن چونکہ حدیث کے لیے وہ فارغ نہیں تھا, عبادت میں مشغول رہتا تھا اس لیے حدیثیں یاد نہیں, تو حدیث میں ضعیف بن گیا. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ, بعض کہتے ہیں نہیں اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, کیونکہ ان سے ایسی بات روایت کی گئی ہے یا ثابت ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے عبداللہ بن عمر بن عاص مراد ہے. یہ تینوں اقوال فتح الباری وغیرہ میں موجود ہیں. تو ہماری تحقیق میں یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب صحابی رسول بھی مراد ہیں, عبداللہ بن عمر بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور یہ عبداللہ بن عمر العمری بھی مراد ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ یعنی کتاب سے روایت جائز ہے. واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض حجاز والوں نے استدلال کیا ہے, حجت پکڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آیا ہے حیث کتب لامیر سریعت کتابن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے امیر کے لیے کتاب لکھوائی. یہاں پر کتب کا معنی لکھوایا کر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ تو یعنی پڑھے ہوئے نہیں تھے امی تھے, تو آپ کے بارے میں جب کتب آئے گا تو وہاں پر معنی لکھوایا ہوگا. آپ کے امی ہونے کے بہت سے دلائل ہیں. قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ وما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطو بیمینک, کہ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب, ایک خط یا کتاب وہ لکھائی, اور وہ ایک ہو لشکر کے امیر کو دے دی. حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقے میں مکہ اور مدینہ ہے, مکہ مدینہ سے لے کر ریاض تک یہ سارا علاقہ جو ہے, ریاض جو سعودی عرب کا دار الحکومت ہے, یہ سارا علاقہ حجاز ہے. اسے سرزمین حجاز بھی کہتے ہیں. یہ طائف بھی اسی میں ہے اور بھی بہت سے علاقے. تو یہاں پر مراد ہوگا مکہ اور مدینہ کے علماء جو ہیں نا بعض, وہ انہوں نے دلیل پکڑی, استدلال کیے. وقالا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ حتى تبلغ مکان کذا و کذا, اس کتاب کو تو نے نہیں پڑھنا مگر تم نے نہیں پڑھنا مگر اس جگہ فلانی جگہ جب تم پہنچ جاؤ گے تو وہاں پڑھنا ہے. یعنی آپ نے انہیں ایک طرف بھیجا نا صحابیوں کو, تو فرمایا کہ تم نے یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب کو, اس خط کو بند کر دیا, بند کر کے ان کو دے دیا کہ جاؤ اور جب اس علاقے میں پہنچو گے تو پھر تم نے اس کو پڑھنا ہے, اس امیر کو کہہ دیا. فلما بلغ ذلک المکان, جب وہ امیر اس جگہ پہنچ گیا, قرأ علی الناس, تو اس نے پھر پڑھا لوگوں کو سنایا. واخبرهم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر لوگوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط پر نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے. حافظ ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کو طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اسی طرح کچھ تابعین سے بھی یہ روایت مروی. اس طرح کی ایک اور روایت بھی مجھے یاد آ گئی جو کہ حافظ ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں لکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ امتیوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے اپنے امتیوں کی کہ وہ کتاب لکھی ہوئی پائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انہیں بڑا اجر ملے گا. اور یہ آج کل کے زمانے پر تو یعنی یہ ہمارا زمانہ, ہم سے پہلے کا زمانہ, 100 سال 200 300 اس طرح کے زمانے ہیں, زمانے تدوین حدیث کے بعد اور یہ بعد کے جو زمانے ہیں, تو اس میں تو بات ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتاب لکھی ہوئی لے آتے ہیں مارکیٹ سے اور اس پر عمل کرتے ہیں. جی تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں. آگے امام بخاری حدیث بیان کرنی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابي رجلا. فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس نے یہ حدیث ہمیں سنائی, وہ ابراہیم بن سعد الزوری سے بیان کرتے ہیں, وہ صالح بن کیسان سے بیان کرتے ہیں, وہ امام ابن شہاب زوری جو مشہور محدث ہیں ان سے بیان کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنا خط دے کر, اپنی کتاب دے کر, عربی زبان میں کتاب لمبی کتاب کو بھی کہتے ہیں, بڑی کتاب کو, اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں, تو خط دے کر بھیجا, وہ امرہ اور حکم دیا اس آدمی کو, اَن يَدْفَعُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ, کہ بحرین کا جو سردار ہے اس کو دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کفار کو بھی دی, آپ نے عیسائیوں کی طرف بھی خط بھیجے اور ایران کے مجوسیوں کی طرف بھیجے. تو یہ ایران کے مجوسیوں کی طرف خط تھا جو کہ مدینہ سے بھیجا گیا, تو مدینہ سے جائیں گے اگر ریاض کی طرف تو ریاض آتا ہے, پھر اس سے آگے عراق شروع ہو جاتا ہے, تو عراق کے بعد یہ بحرین ہے. تو بحرین کا جو سردار تھا ایران کے مجوسیوں کی طرف سے, اس کی طرف آپ نے اپنا خط بھیجا. فدفع عظیم البحرین الی کسرا, تو بحرین کا جو بادشاہ تھا, گورنر تھا یا وہ جو بھی ایران کی طرف سے, اس نے وہ خط کسرا تک پہنچا دیا. خسرو کسرا, ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, عیسائیوں کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے, اور آتش پرستوں آگ کی عبادت کرنے والوں کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. تو کسرا کو وہ خط پہنچ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی. فلما کراؤ مزقاؤ, جب اس نے اس خط کو پڑھا نا, تو اس نے خط کو پھاڑ دیا. کسرا نے, اس ظالم نے, کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پھاڑ دیا. فحسب تو ان ابن المسیب قال, وہ کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ مجھے میرا خیال ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے فرمایا, فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کسرا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ان کی بادشاہی ختم ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ دعا یہاں پر مرسل ہے سعید بن مسیب کی, لیکن یہ دوسری جو ہے سندوں سے بھی یہ دعا آئی ہے متصل بھی, تو یہ صحیح ہے. اچھا, بالکل یہی ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بدعا تھی اس کے مطابق ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے, وہ ایران کے بادشاہ آپس میں ہی ٹکرا گئے, بیٹا باپ کو قتل کرنے لگا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا وہاں غلبہ ہو گیا, کلمہ توحید وہاں پر وہ بلند ہو گیا, اور اس وقت سے لے کر ابھی تک ایران میں جو ہے وہ کلمہ گو لوگوں کی ہی حکومت رہی ہے, کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا اقتدار ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 65. امام بخاری فرماتے ہیں, حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن, ہمیں محمد بن مقاتل ابو الحسن نے یہ حدیث سنائی. قال اخبرنا عبداللہ, وہ کہتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث سنائی, اسی خبر دی. قال اخبرنا شعبہ, وہ امام شعبہ سے بیان کرتے ہیں, عن قتادہ عن انس بن مالک قال, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا, او اراد ان یکتبا, یا آپ نے لکھوانے کا ارادہ کیا. فقیل لو, سمجھ آ رہی ہے بھائیوں کو کہ اصل میں یہ علمی بات ہے بہت, اور یہ ہے بھی کتاب العلم. تو علمی بات تو ذرا بعض لوگوں کے لیے سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے جنہوں نے اصول حدیث پڑھے ہوئے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط لکھوایا یا لکھنے کا ارادہ کیا, فقیل لہو, تو آپ سے کہا گیا, مشورہ دیا گیا, انم لا یقرؤون کتابا الا مختوما, یہ لوگ جو ہیں نا, یہ بادشاہ, یہ ایران کا بادشاہ ہو, یہ شام کا بادشاہ ہو, اٹلی کا بادشاہ ہو, یہ لوگ جو ہیں یہ خط پڑھتے ہی نہیں ہے اگر اس پر مور نہ ہو, خط کے اوپر اگر مور نہ لگی ہو تو وہ نہیں پڑھتے. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی, چاندی کی انگوشتری جو بنائی اس کے اندر یہ نقش آپ نے بنوایا یا لکھا ہوا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور روایتوں میں یہ بھی اشارہ آئی ہے کہ اوپر تھا محمد, نیچے رسول, نیچے اللہ, یعنی اس طرح کے الفاظ تھے, محمد رسول اللہ. تو یہ انگوٹھی کی انگوٹھی تھی اور مور کی مور تھی, یہ آپ مور لگا دیتے تھے. کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ, فرماتے ہیں کہ مجھے گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ بعد یہ حدیث انہوں نے بیان کی, تو وہ کہتے ہیں میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں یہ سفید چاندی کی انگوٹھی وہ یعنی ڈالی ہوئی ہے, نظر آ رہی گویا مجھے اس خیال میں, تصور میں. فقلت لقتادہ, شعبہ جو ہے نا, شعبہ, امام شعبہ, یہ تحقیق بہت کرتے تھے, یہ عراق کے اہل حدیث کے امام ہیں اور یہ حدیث میں بڑی تحقیق کرتے تھے. انہوں نے قتادہ سے پوچھا, اے قتادہ, اے میرے استاد, مجھے بتاؤ, من قال نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس نے کہا کہ اس انگوشتری میں, اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نقش بنا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا؟ قال انس, انہوں نے کہا انس نے, یعنی میں نہیں کہتا ہوں, انس نے فرمایا. تو اس سے کئی مسئلے نکلے, ایک تو کتاب کا بھیجنا, کتابیں یعنی لکھنا, خط وغیرہ, یہ جائز. دوسرا اس سے استدلال جائز, کیونکہ جب اللہ کے رسول نے خط بھیجے ہیں تو اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کریں نا. اور ایک خط تو آپ شروع میں صحیح بخاری کے وہ سن آئے ہیں کہ آپ نے جو خط بھیجا تھا تو اس میں کہا تھا اسلم تسلم, مسلمان ہو جا تو بچ جائے گا, یعنی عذاب سے بچ جائے گا. اور اس سے یعنی اصول حدیث کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا, مناولہ والا, اس سے انگوٹھی کا جائز ہونا بھی ثابت ہو گیا, چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, سونے کی اور لوہے کی منع ہے, یہ علیحدہ آگے حدیث ہے سونے کے بارے میں بھی اور لوہے کے بارے میں, وہ آگے انشاءاللہ جب کتاب اللباس میں ہم اگر زندگی رہی پہنچے گئے تو وہ وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے. آٹھواں باب ہے, من قعد حیث ینتہی بالمجلس, باب, جو آدمی بیٹھ جائے اس جگہ جہاں پر مجلس ختم ہو جاتی, یعنی ایک مجلس ہے نا, ایک عالم ہے, وہ لوگوں کو دین کی باتیں پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو ایک آدمی جاتا ہے اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے, تو اب وہ گیا ہے اور لوگ بیٹھے اس عالم کے ارد گرد, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ مجلس میں جدھر بھی جگہ ملے نا, قریب ترین اس عالم کی, وہ ادھر بیٹھے. یہ نہ کرے کہ وہ مجلس سے بہت پیچھے ہی ہٹ کر دور, شرم کی حالت میں پیچھے بیٹھ جائے چھپ کر, یہ بھی ٹھیک نہیں, اور یہ بھی ٹھیک نہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا پھرے اور کہے کہ ہٹو پیچھے اور پیچھے, اور اس کے اوپر اپنے ٹانگے اوپر رکھتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے اس عالم کے پاس جانے کی کوشش کرے, یہ دونوں طریقے غلط ہیں. تو مجلس میں جو بھی جگہ مل جائے ادھر بیٹھ جائے. ومن را فرجتن فی الحلقہ فجلس فیہا, اور جو آدمی کسی حلقے میں, کسی مجلس میں دیکھتا ہے کہ ایک جگہ خالی ہے نا, ادھر بیٹھ جائے بس. خطیب سے, استاد سے دور بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہے خالی جگہ پر کر کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. یہ حدیث 66 ہے نمبر, امام بخاری فرماتے ہیں, حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک یہ امام مالک ہیں, اور امام مالک کی موطا میں یہ حدیث لکھی ہوئی. عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل ابن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد لیسی ہے, اس حدیث کے راوی ابو واقد لیسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مراد مسجد نبی ہوگی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اذ اقبل صلاۃ والناس معه, اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آواز فرما رہے تھے, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے. تو اذ اقبل ثلاثۃ نفر, تین آدمی آ گئے, تین آدمی وہاں سے وہاں اس مجلس میں پہنچ گئے. فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاب واحد, دو آدمی جو تھے نا ان میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے آئے, اور ایک آدمی چلا گیا واپس. اچھا جی, یہ آدمی کون تھے؟ اس کی سرات کوئی نہیں حدیث میں. تو ایک آدمی چلا گیا واپس اور دو آ گئے. قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے, اس یعنی مجلس کے پاس. فاما احدهما فرا فرجتا فی الحلقه فجلس فیها, ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ جو مجلس ہے نا, مجلس میں ایک جگہ خالی ہے, تو وہ اس خالی جگہ بیٹھ گیا, خالی جگہ بیٹھ گیا. واما الاخر فجلس خلفهم, اور دوسرا آدمی جو تھا تو اس وہ پیچھے بیٹھ گیا, یعنی ہلکے میں ممکن ہے کہ جگہ ہو, وہ پھر بھی اس نے شرم کی اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا, وہ ساری مجلس کے آخر میں. واما ثالث فادبر ذاهبا, اور تیسرا آدمی جو تھا پیٹ پھیر کر چلا گیا تھا. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے, اپنے خطبے سے, اپنی تقریر سے فارغ ہوئے, قالا, تو آپ نے فرمایا, الا اخبرکم عن النفر ثلاثه, اور لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں, تین آدمیوں کی بات نہ بتاؤں تمہیں. پھر آپ نے بتایا, فرمایا, اما احدهم فآوى الى الله فآواه, ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے اللہ کی طرف پناہ مانگی, پلا پکڑی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه, دوسرا جو تھا اس نے شرم کی تو اللہ نے اس کو دور کر دیا, یعنی اللہ نے شرم سے اب مراد یہی ہے کہ اللہ نے اسے اپنی نظر پھیر دی, اللہ نے اسے حیا کیا. واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه, اور تیسرا جو تھا اس نے اللہ سے منہ پھیرا, اللہ نے اس سے منہ پھیر دیا. تو ان تینوں آدمیوں کی حالت آپ نے بتا دی, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ مجلس میں جگہ خالی میں بیٹھ جانا چاہیے اور پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں, اگر مجلس میں جگہ ہے ہی نہیں تو پھر پیچھے بیٹھنا جائز ہے. اچھا, اس حدیث سے کسی اور استدلال بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جا کر دو رکعتیں پڑھنا جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا کہ دو رکعتیں واجب ہیں, ضروری ہیں, حکم آیا ہے, لیکن دوسرے بہت سے دلائل ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے, کیونکہ اگر انہوں نے دو رکعتیں پڑھی ہوتی تو یہاں ذکر ہوتا, تو یہاں کوئی ذکر بھی اس کا نہیں ہے, یا اس حدیث کے کسی اور سند میں بھی کوئی ذکر نہیں. عدم ذکر وہاں پر نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا جس میں ایک چیز کا ایک جگہ ذکر نہ ہو دوسری جگہ ذکر ہو, لیکن ایک جگہ ایک چیز کا ذکر ہو ہی نہ بالکل سرے سے, تو وہاں اسے استدلال کیا جا سکتا ہے. خیر, یہ مسئلہ اجتہادی ہے. ہمارے نزدیک چونکہ یہ دو رکعتیں مسجد والی یہ واجب نہیں ہے, مستحب اور بہتر ہیں, اور ہمارے اگر دوسرے بھائیوں کے نزدیک واجب ہے تو ٹھیک, اس پر عمل کریں. اگلی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 67, اور باب ہے باب باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رب مبلغ اوا من سامع کہ بعض اوقات جس تک دلیل پہنچائی جا رہی ہے مبلغ وہ ہے جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ اوا زیادہ یاد رکھنے والا ہے من سامعین سننے والے سے یعنی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی یہ سامع ہو گیا اس نے آگے اپنے شاگرد کو سنا دی تابعی کو بعض اوقات تابعی جو ہیں یعنی صحابہ سے سننے والے وہ زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہوں گے بعض اوقاتوں میں افقہ بھی آتا ہے اوا بھی تو یہ اس میں فضیلت ہے بڑی استاد اور شاگرد کی جو استاد سن رہا ہے آگے وہ شاگرد تک پہنچاتا ہے شاگرد آگے دوسرے تک شاگرد تک پہنچاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اب اس شاگرد کا شاگرد جو ہے وہ زیادہ حفظے والا ہو اور زیادہ فقہ والا ہو تو ایسا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے محدثین کرام جو پیدا کیے امام بخاری امام مسلم امام داؤد وغیرہ جتنے محدثین ہیں یہ ان کے حافظے بھی بہت زیادہ تھے اور فقہ الحدیث کے بھی بہت ماہر تھے تو یہ حدیث ہو پوری ہوئی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں خبر بیان فرمائی ہے وہ جو ہے وہ پوری ہوئی یہ حدیث صحیح بخاری میں آگے آ رہی ہے کتاب الحج میں تو امام بخاری فرماتے حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابی ہے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند بیان کی امام بخاری نے مسدد سے مسدد بن مسرد ان کی کتاب ایک مسند بھی تھی جو کہ ابھی تک چھپی نہیں ہے نہ کوئی قلمی نسخہ ملا ہے ہمارے علم کے مطابق تو اگر ان کی کتاب مل جاتی تو اس میں یہ حدیث ضرور ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بشر میرے حفظے کے مطابق بشر ابن المفضل راوی ہے اور اس کا استاد عبداللہ بن عون ہے اور ان کے استاد محمد بن سیرین ہے عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے ابا ابو بکرہ صحابی سے بیان کرتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفے ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام حارث تھا یہ صحابہ اکرام میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو فتنوں میں جو ہے غیر جاندار رہے صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا آپس میں اس میں غیر جاندار رہے انہوں نے کسی ایک فریق کے ساتھ انہوں نے کوئی یعنی حمایت نہیں کی صحابہ کی ایک جماعت تھی جو کہ غیر جاندار تھی اور اہل سنت کے نزدیک یہ غیر جاندار جو ہیں ان کا موقف زیادہ راجے اور مضبوط ہے تو ابو بکرہ ایک تو ہے نا ابو بکر صدیق صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک ابو بکرہ ہیں نفے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ رکوع میں تھے یہ بھی دور سے رکوع میں چلتے چلتے پاؤں کی آواز جو ہے ان کی آ رہی تھی رکوع میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد اللہ تیری حرص زیادہ کرے دوبارہ ایسا نہ کرنا تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے یا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی کیونکہ حکم یہ ہے کہ امام جو ہے جس طرح تم امام اگر رکوع کرے رکوع کرو امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انہوں نے اس پر حکم پر عمل کیا اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اذکار وہ ادا کر سکے تو اس لیے وہ ان کی حرص تھی خیر کو حاصل کرنے کی تو اس لیے وہ رکوع میں آ گئے یہ نہیں ثابت کہ انہوں نے اس کو رکوع کو رکعت شمار کر لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا اور دوبارہ ادا نہیں کیا یہ کوئی ثابت نہیں تو اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں تو خیر آگے وہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا آپ کا ذکر کیا کہ آپ اونٹ پر بیٹھے تھے وامسک انسان بختامہ او بزمامہ, اور ایک انسان نے اس اونٹ کی لگام کو پکڑ رکھا تھا, نکیل کو پکڑ رکھا تھا. ختام اور زمام نکیل کو کہتے ہیں, جو جانور کے ناک میں جو ہے سوراخ کر کے رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ قابو میں رہے, بھاگے نہیں. تو اس کی جو رسی ہے نکیل میں ڈالی گئی, اس کو کسی صحابی نے پکڑ رکھا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایا یوم ھذا, یہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ آپ نے اپنے خطبے کے دوران, یہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا, آج کون کا دن ہے, آج کون سا دن ہے, آج کا دن کیا دن ہے؟ فسکتنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ خاموش رہے, کسی نے جواب نہیں دیا. حتی ظننا, حتی کہ ہم نے سمجھا, انہ سیسمی ہے سوا اسمہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا نام بدلا دیں گے, آج کے دن کا نام آپ بدلا دیں گے, اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. قال الیس یوم النہر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں آج قربانی کا دن ہے. دس ذوالحجہ. قال فأی شہر ھذا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, آج کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ جو ہے, یہ جس مہینے میں اب ہے, یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمی, ہم سارے خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ اس مہینے کا نام بدلا دیں گے. فقالا, تو آپ نے فرمایا, الیس بذی الحجہ, یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا, ہم نے کہا جی ہاں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. قالا, تو آپ نے فرمایا, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ, لوگو بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تمہارے ایک دوسرے کے درمیان حرام ہیں. کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہے, مسلمان کا خون بہانا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے, وہ نہیں کر سکتا, اس کو خون نہیں بہا سکتا, اسے قتل نہیں کر سکتا. مسلمان کا قتل کرنا, اس کا مال لوٹنا, اس کے مال کی چوری کرنا, اس کے مال پر قبضہ کر لینا, اس کی عزت میں جو ہاتھ ڈالنا, یہ حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا, جس طرح آج کا دن حرام ہے, وہ حج کا دن ہے, اس میں دنیا کے اور کوئی کام جو ہے جائز نہیں, یہاں اب اللہ کی باتیں ہوں گی. فی شہرکم ھذا, جس طرح یہ حرام مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے, اس میں جنگ کرنی حلال نہیں. فی بلدکم ھذا, اس شہر میں, اس مکہ میں, جس طرح حرمت ہے, مکہ بھی حرام. مکہ کے حرام ہونا یہ مطلب ہے کہ مکہ کے اندر لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یہاں پر کتنی حرام چیزیں اکٹھی ہو گئیں, مکہ شہر, پھر یہ مہینہ ذوالحجہ کا, پھر یہ دن دس اس کا, یہ قربانی کا دن. ایک لمبا خطبہ تھا, یہ اس کا ایک حصہ ہے. پھر آپ نے فرمایا, لیبلغ الشاہد الغائب, یہ میرا خطبہ, یہ میری باتیں جو حاضر ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ ان کو سنا دیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو آئے نہیں, جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں آئے, اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں, چاہے وہ جس علاقے میں بھی ہیں, جانا اور انہیں میری یہ حدیثیں, میری یہ باتیں سنا دینا. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ, کیونکہ بے شک جو گواہ ہوتا ہے, سننے والا, بعض اوقات وہ تبلیغ کرتا ہے, پہنچا دیتا ہے, من وأوى له منه, اس آدمی تک جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے, اس سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ فضیلت بیان کر رہے ہیں محدثین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی فضیلت دی تھی. اور یہ محدثین کی جو جماعت ہے جس کو آل الحدیث کہتے ہیں, آل الحدیث, آل حدیث, محدثین, آل الاثر, سلف, یہ سارے القاب ہیں, یہ صفاتی نام ہیں اس جماعت کے جنہوں نے صحابہ سے حدیثیں سنی. سب سے پہلے تو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی, پھر صحابہ سے جنہوں نے سنی تابعین, پھر تابعین سے تبع تابعین, پھر ان سے تبع تابعین, پھر باقی محدثین. تو یہ ساری ان کی فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان تھا ان پر کہ اللہ نے یہ انہیں صلاحیت بخشی اور پھر دین محفوظ ہو گیا. دسواں باب ہے, دسویں باب کی حدیث لمبی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو مختصراً پڑھ لیتے ہیں, پھر جو ہے انشاءاللہ اگر سوال جواب ہیں ساتھیوں کے تو وہ شروع کریں. باب العلم قبل القول والعمل, علم جو ہے یہ قول اور عمل سے پہلے, یعنی قول سے آدمی جب گواہی دیتا ہے نا زبان سے اور عمل کرتا ہے اس سے پہلے علم ہونا ضروری. یہ قول اللہ تعالی, کیونکہ ارشاد ہے اللہ تعالی کا, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. فبدا بالعلم, تو اللہ نے ابتدا کی علم کے ساتھ. وَأَنَّ الْعُلَمَا هُمْ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ, اور بے شک علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. اب نبی نہیں آئیں گے, نبوت کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا, اب علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمَ, تو نبیوں کی وراثت ان کو کیا ملی ہے, کوئی مال و دولت ملا ہے؟ نہیں, نبیوں کا علم ملا ہے, قرآن اور حدیث ملا ہے, اس کے وارث ہیں. من اخذہ اخذہ بحظ وافر, جو اس کو لے گا تو بہت بڑا خزانہ وہ لے گا, بڑا نفع وہ اکٹھا کرے گا. اچھا, یہ جو امام بخاری نے باب بتایا یہ حدیثوں میں بھی آتا ہے, ہماری حدیث کتابوں میں ابو داؤد وغیرہ میں اس کا اس طرح کی حدیث موجود ہے. اور شیعوں کی جو اصول کافی ہے نا اس میں بھی لکھا ہوا ہے, شیعوں کی اصول کافی کی پہلی جلد میں شروع میں ہی, شروع میں 30-35 صفحوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی, نبی کی وراثت نہیں ہوتی, علماء نبیوں کی وارث ہوتے, نبی جو ہیں وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں, اس طرح کی مفہوم موجود. ومن سلک طریقا یطلب علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, اور جو آدمی علم کے لیے کسی راستے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا جنت کی طرف راستہ آسان کر دے گا. وقال جل ذکرہ, اور اللہ تبارک و تعالی جس کا ذکر بلند ہے اس نے فرمایا, اللہ کا ارشاد ہے, انما یخش اللہ من عباد العلماء, اللہ سے صرف اس کے بندوں میں سے وہ لوگ بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں, علم والے ڈرتے ہیں. اب علم کی قسم ہے, کوئی علم کوئی بڑا عالم ہے, کوئی چھوٹا عالم ہے. ایک آدمی جس کو ایک حدیث یاد ہے وہ اس حدیث کا عالم ہے, ایک آدمی کو ایک آیت یاد ہے وہ اس ایک آیت کا عالم ہے, ایک آدمی کو ایک مسئلہ یاد ہے اس مسئلے کا عالم ہے, کسی کو زیادہ یاد ہے کسی کو تھوڑے. وقالا, اور فرمایا اللہ نے, وما یعقلها الا العالمون, اور اسے نہیں سمجھتے سوائے اس کے جو عالم ہیں. یعنی جو مثالیں اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں, یعنی قرآن اور حدیث کو عالم ہی سمجھتے. تو یہاں عالم سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو آدمی اس کا علم رکھتا ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ ہے اس کو یعنی جو سمجھتے ہیں وہ عالم ہیں. بعض لوگ اس آیت سے تقلید ثابت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث کا سمجھنا یہ صرف عالموں کا کام ہے, اور عالم صرف چار تھے امت میں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, اور کوئی عالم تو تھا نہیں, بس یہ چار ہی عالم پیدا ہوئے تھے, تو یہ چاروں نے ہی دین سمجھا ہے, ان سے پہلے اور بعد میں کسی نے سمجھا. اور ہم بھی چونکہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جاہل ہیں, تو ہم کو تقلید کرنی پڑے گی. تو بھائیو یہ ساری بات غلط ہے. یہ عالم قیامت تک رہیں گے, صحابہ تابعین, تبع تابعین, پھر ان کے تبع تابعین, پھر محدثین, پھر بڑے بڑے, یہ سب عالم تھے. اور یہ سارے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو, حدیث کو سمجھنے والے تھے, دین کو سمجھنے والے تھے. انہوں نے قرآن اور حدیث کے دلائل بیان کیے, اور اجماع بھی بیان کیا, اور اجتہاد بھی کیا. ان کا اجتہاد جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اسے بھی علم کے ساتھ ہی انسان قبول یا رد کر سکتا ہے. تو اس آیت سے تو تقلید کا رد ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی عقل نہیں رکھتے وہ عالم نہیں ہے, وہ جاہل ہیں. جو قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے وہ کون ہے؟ وہ عالم نہیں ہے, وہ جاہل ہیں. تو اب یہ ہمارے دیوبندی اور بریلوی جو بھائی مدرسے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھا رہے ہیں, شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں, شیخ التفسیر بنے ہوئے ہیں, تو جب یہ عالم نہیں ہے تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر یہ عالم ہے تو پھر یہ کہنا کہ صرف چار ہی عالم پیدا ہوئے تھے, کوئی اور عالم تھا ہی نہیں, یہ کیسا غلط ان کا عقیدہ ہے. اور آگے آیت کریمہ ہے, وقالو, اور جہنمیوں نے کہا, انہوں نے کہا یعنی جہنمیوں نے, لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ بنتے. یہاں پر نسمع, ہم سنتے, کیا سنتے بھائی؟ بعض لوگ اسے بھی تقلید ثابت کرتے ہیں, ماسٹر امین کروی صاحب. ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اندھا ہے تو اس کو اندھیرا ہی نظر آتا ہے, نسم سے مراد قرآن اور حدیث سے. یعنی جہنمی کہیں گے کہ ہائے افسوس, ہم قرآن سنتے ہیں, ہم نبیوں کی جو ہے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سنتے ہم, نبی جو ہمیں دعوت دیتے تھے وہ سنتے, اللہ اور رسول کی باتیں ہم سنتے, کاش, وہ کہیں گے لو کننا نسمع, یا ہم عقل رکھتے. اگر عقل ہوتی تو پھر بھی جہنمی نہ بنتے, نہ شرک نہ کرتے, کفر نہ کرتے. ایک آدمی کو اگر اللہ نے عقل دی ہے اور نبیوں کے معجزے دیکھتا ہے واضح, تو پھر وہ کب مخالفت کرے گا؟ کب کفر اور شرک کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس طرح اگر نبیوں کی باتیں وہ سنتا اور پھر ان پر یعنی عمل کرتا, عقل رکھتا, تو کبھی وہ جہنمی نہ بنتا. تو پتہ چلا کہ یہ جہنمی بننے والے نہ تو سنتے تھے نہ عقل رکھتے تھے. تو جو سنتا بھی نہیں ہے قرآن حدیث, سنتا بھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں رکھتا, بالکل عقل سے پیدل ہے, بالکل لائی لگ, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, پنجابی زبان میں لائی لگ کہتے ہیں, بالکل لائی لگ ہے, آنکھیں بند کر کے پیچھے چل رہا ہے, آنکھیں لگ. تو یہ آدمی یہ تو تقلید کر رہا ہے, یہ تو تقلید کی بات ہے, مقلد. تو یہ آیت مقلد پر رد ہے, اور مسٹر امیر القروی صاحب اس آیت سے تقلید ثابت کرتے ہیں. سبحان اللہ. وقال, اور اللہ فرماتا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں برابر ہو سکتے. جاننے والے اور نہ جاننے والے کب برابر ہیں؟ اب مسلمان جانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں, اور ایک کافر ہے وہ نہیں جانتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی رب نہیں, بس یہ خود بخود پیدا ہو گیا. تو یہ دونوں کب برابر ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس طرح مسلمان ہیں, مسلمانوں میں بھی کچھ زیادہ جانتے ہیں, کچھ تھوڑا جانتے ہیں, تو یہ برابر نہیں ہے. زیادہ جاننے والوں کو فضیلت اللہ نے دی ہے, صحابہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے تابعین پر, تابعین کو فضیلت ہے تبع تابعین پر, بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کو اللہ نے فضیلت دی. امام بخاری, امام مسلم ہیں, اسی طرح بڑے بڑے امام ہیں, ان کو فضیلت دی. اب امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان چاروں سے زیادہ جاننے والے تو تابعین تھے, صحابہ تھے. صحابہ اور تابعین کون تو فضیلت ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین, کے الفاظ یہاں نہیں ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آگے آئے گی. اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس کو سوجھ بوجھ دے دیتا ہے, فقہ دے دیتا ہے, اس کو فہم دے دیتا ہے, سمجھ دے دیتا ہے. اچھا, یاد رکھیے ایک اور مسئلہ بھی, اہل حدیث جو ہے نا فقہ کے مخالف نہیں ہے, اہل حدیث فقہ کے منکر نہیں ہے. بھائی اہل حدیث تو فقہ لیتے ہیں, قرآن حدیث کا فقہ ہے, قرآن کی آیت ہے, اس سے مسئلہ نکالا, حدیث سے مسئلہ نکالا, صحابہ نے اس کے جو سمجھا ان کا فہم, تابعین, تبع تابعین, مدد, یہ تو مد نظر رکھتے. جو بھی فقہ قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ اہل حدیث کے سر آنکھوں پر ہے, کبھی کوئی انکار نہیں کرتا. ایک فقہ وہ ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, گندے گندے مسائل ہیں, فضول مسائل ہیں. جس کی کوئی اصل نہیں, جو نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے. بھائی یہ ہم ہو نہیں لیتے, اہل حدیث نہیں لیتے. تو بعض لوگ دیوبندی بریلی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فقہ نہیں لیتے, انفی فقہ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں یہ فقہ کیوں مت کرے. بھائی آپ کا جو فقہ انفی ہے یہ امام غریفا سے ثابت نہیں ہے, یہ تو بہت سے فقہ کے جو ہے وہ عجیب باتیں. اب ایسے ایسے مسئلے اس میں لکھے ہیں آپ کے فقہ میں کہ جو نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں جی فقہ کہ ایک کتا تھا اور بکری تھی, کتے نے بکری کے ساتھ ہم بستری کیے تو بکری سے اب بچہ پیدا ہوا, یہ جو بچہ ہے یہ کتا کے حکم میں ہوگا یا بکری کے حکم ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کی آواز کتے کی ہوگی تو کتے کے حکم میں ہوگا اور بکری کی ہوگی تو بکری کے حکم ہوگا. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے گھاس کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے, گوشت کھائے گا تو یہ کتے. آگے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, یہ سارا بالکل جھوٹ اور بکواس. ایسی کوئی سی ایسا ہوتا ہی نہیں, ایسی اولاد ہوتی ہی نہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. اب ایسا فقہ جو ہے خیالی, یا کہنا مثلا کہتے ہیں کہ بچہ اٹھا کر نماز پڑھنی مکروہ ہے لیکن کتا اٹھا کر نماز پڑھنی جائز ہے, تو ہم کہتے ہیں ایسا فقہ ہم نہیں مانتے. بھائی اسے فقہ نہ کو, یہ تو فضول باتیں. اسی صحابہ مخالفت کرتے تھے اس قسم کے جو غلط مسائل تھے ان کی, تو صحابہ اور تابعین مخالفت کرتے تھے. تو جو فقہ قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ ہماری سار آنکھوں پر, وہ تو سارے آل حدیث آل حق آل سنت مانتے ہیں. تو یہ حدیث قرآن اور حدیث والے فقہ کی دلیل ہے. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ, علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے. وقال ابو ذر, ابو ذر غفاری نے فرمایا, لو وضعتم السمسامت علی ہذی, اگر تم تلوار میری اس گردن پر رکھ دو, واشار الی کفا, اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا, میری اس گردن پر اگر تم تلوار رکھ دو یعنی مجھے قتل کرنا چاہو, ثم ظننت, تو پھر میرا خیال ہو, انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیز علیہ لانفذتها, میرا یہ خیال ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی تھی وہ بیان کر دوں گا اس سے پہلے کہ تم مجھے قتل کر دو, تو میری گردن کاٹ دو تو میں وہ بیان کر دوں گا. تو بھائیو صحابہ کا کتنا شوق تھا, صحابہ کرام کتنا شوق رکھتے تھے حدیث کی دعوت آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنے, قرآن اور حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت بھی ہم حدیثیں سنائیں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر پرویزی مل جائے, کوئی منکر حدیث مل جائے, کوئی اللہ رسول کا دشمن مل جائے, یا کوئی بھی ہو جو آپ سے بات کرے تو اسے حدیث سنا دیں, ایک حدیث سنا دیں, پھر دو سنا دیں, پھر تین سنا دیں, آپ اس کا بھاگنا دیکھیں اس آدمی کا. وقال ابن عباس, عبداللہ بن عباس نے فرمایا, کونو ربانیین علماء فقہا, اور لوگوں ربانی بن جاؤ, رب والے بن جاؤ اور بردبار بن جاؤ, غصہ نہ کرو, لوگوں کو سکھانے میں نرمی کرو, فقی بن جاؤ, سوج بوجھ رکھو. یہ صحابہ فقی تھے نا, عبداللہ بن عباس فقی تھے نا, کیسے فقی تھے. قال اللہ, قال رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے, سبحان اللہ. ویقال, امام بخاری فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے الربانی, ربانی وہ آدمی ہے, الذی یربی الناس باستغار العلم قبل کباری, جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے, لوگوں کو سکھاتا ہے علم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلوں سے پہلے. بڑے مسئلے جو ہے نا, نازک مسئلے تو بعد میں ان کو سکھائے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلے سکھاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ, درجہ بدرجہ لوگوں کو سکھاتا ہے دین کی باتیں. تو یہ ربانی ہے. یا چھوٹے بچوں کو مثلا قرآن ناظرہ پڑھانے والے, الف با تا سا سکھانے والے, اس کے بعد باقی جو ہیں, تو یہ ربانی ہے اور ربانی علماء ہیں. تو علماء بن جاؤ اور فقہا بن جاؤ اور بردبار یعنی غصہ نہ کرنے والے بن جاؤ. تو آل حدیث کی دعوت, ہم تو بالکل فقہ کو مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں قرآن کا جو تشریح فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسے مانو, صحابہ نے بیان کیا ہے قرآن اور حدیث کی جو تشریح اور جو فقہ بیان اسے مانو سر آنکھوں پر, تابعین نے جو کچھ قرآن حدیث اور صحابہ کا فقہ اور ان کی تشریح بیان کی اسے مانو سر آنکھوں پر. یہ فقہ المحدثین, فقہ الحدیث, یہ تو اہل حدیث کے سر آنکھوں پر ہے. یہ بات میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں بھائیو کہ یہ سمجھو اہل حدیث فقہ کے منکر نہیں ہے, قطعاً منکر نہیں. امام بخاری اور دوسرے محدثین یہ صحابہ و تابعین کے اقوال پیش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ فقہ ہے. ہم صرف اس فقہ کے منکر ہیں جو گندے مسائل ہیں, جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں, فضول مسائل ہیں, گندے مسائل ہیں, جو قرآن حدیث کے خلاف مسائل ہیں, اور ایسے مسائل ہیں جن کو سن کر آدمی کو ہنسی آتی ہے. ایسے مسائل ہم نہیں مانتے. اگر اس کو تم فقہ کہتے ہو تو یہ فقہ نہیں ہے. اس کو فقہ کہنا غلط ہے. فقہ جعفری ہو, فقہ دیوبندیہ ہو, فقہ بریلی ہو, بھائی یہ فقہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی فتاوی ہیں, جو انہوں نے کچھ ایسے فتاوے بھی انہوں نے دے رکھے ہیں جو کہ واضح قرآن کے خلاف ہیں, واضح طور پر گندے ہیں, عقل کے خلاف ہیں, فضول ہیں. ایسے ایسے ہیں جن کے بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے. یہاں پر ہمارے درس میں کئی بہنیں بھی بیٹھتی ہیں اور بھی بچے بھی بیٹھتے ہیں. فقہ کے ایسے مسائل ہیں, ایسے ایسے گندے, اور جن سے امام ابو حنیفہ بری رحمہ اللہ. بھائی امام ابو حنیفہ سے ہماری کوئی بھی دشمنی نہیں ہے, ہم انہیں کوئی برا نہیں کہتے. یہ تم نے ایسے مسائل بنا کے ان کے ساتھ مسوخ کر دیا, اور پھر کہتے ہو کہ فقہ نہیں مانتے. یہ نہ کہو, یہ کہو کہ ہمارے گھڑے یہ مسائل یہ نہیں مانتے. جو صحیح فقہ ہے وہ تو سر آنکھوں پر ہے. اور اسی پر میں آج کے اتفاق کرتا ہوں آج کے جو درس ہے. اب اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوال جواب ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سوال جواب کریں, نہیں تو پھر آج کا پروگرام جو ہے اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن میں جو الگ الگ قلب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قلب اندھے ہو جاتے ہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں دلوں کے بارے میں, تو میں نے سنا کہ دل سے مراد عقل ہے, کہ وہ عقل سے اندھے ہو جاتے ہیں. دل سے مراد یہ واقعی دل نہیں ہے قرآن کے اندر, اس سے مراد عقل ہے, کہ ان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے. ایسے پھر بقرہ میں فرماتے ہیں کہ قلب چند کے اوپر ایک مور لگی ہے, اس مراد ان کی عقل ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ عقل کی مراد کیا قرآن کے اندر. جی شیخ صاحب, میں نے پوچھنا تھا کہ یہ قرآن کے طرح طرح فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں اس پر ہم نے مور لگا دی ہے, ان کی دل اندھے ہو جاتے ہیں, تو اس دل سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم نے سنا ہے کہ اس دل سے مراد عقل ہے, کہ عقل اندھی ہو جاتی ہے, اس کی عقل سے جو ان کا یہ مور لگی ہے. تو کیا قرآن کے اندر دل سے مراد عقل ہے کہ واقعی دل ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قرآن میں جہاں بھی یہ دل کا لفظ آیا, اس سے مراد دل ہی ہے. دل ہی یہ جو جس کو ہارٹ کہتے ہیں, دل ہی ہے. تو دلوں پر یہ مور لگتی ہے ان لوگوں کے جو دین سے دور ہو جاتے ہیں, جو مخالفت میں اللہ رسول کی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ دل کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے, بہت شدید تعلق ہے. اگر جو ہے نا, یعنی دماغ اور دل کا جو آپس میں ربط اور تعلق ہے نا, دونوں نہ دل دماغ کے بغیر ہے نہ دماغ دل کے بغیر, تو اس سے دل بھی اور دماغ بھی مراد ہے. اصل اس کا معنی حقیقی تو دل ہے, لیکن دماغ بھی اس سے مراد ہے. دماغ اور دل دونوں ہیں, یا دونوں کا آپس میں ربط ہے. یہ طب والے بھی جانتے ہیں, اور بات بھی صحیح یہی ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں. جی اوکے
اوکے الحمدللہ. شیخ صاحب میرا سوال اس بارے میں تھا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی تھی کہ جس میں لوگ مسجد میں آئے تھے اور انہوں نے ایک آدمی چلا گیا اور ایک آدمی پیچھے بیٹھ گیا اور ایک آدمی آگے بیٹھ گیا, تو اس میں ایک جو آدمی پیچھے بیٹھا تھا اس میں شرم کی, تو میں نے ایک پہلے کی تفصیل کی, اس میں کچھ سنا تھا اس طرح سے اللہ نے اس سے شرم کی, تو اور آپ نے اس طرح بتایا تھا کہ اللہ نے اس کو منہ پھیر لیا, تو اس کی وجہ آپ کہتے کہ جو میں نے پہلے سنا تھا اس میں یہ تھا کہ اس نے شرم کی تو اللہ نے اس کی شرم کی, یعنی کہ اللہ نے اس کو درگزر فرمایا اس طرح, تو جیسے بوڑھے بندے کا اللہ شرم کرتا ہے اور اس طرح, تو اس کی وجہ فرما دے کہ اس میں تقریبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے جو بات فرمائی صحیح بات یہی ہے, تو مجھے تو یاد نہیں ہے, بعض اوقات ذہن جو ہے نا کرم ہو جاتا ہے درس کے دوران. بات جو آپ نے فرمائی ہے صحیح وہی ہے, یعنی اللہ نے اسے شرم کی, یعنی اس کا مراد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے وہ یعنی حیا کیا یا اس کو اللہ کے ہاں یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور نہیں کیا, تو جو مجھ سے الفاظ رہ گئے ہیں یعنی میری زبان سے اگر کوئی اعراض وغیرہ کے یا اس طرح کے منہ پھیرنے کے الفاظ نکل گئے زبان سے تو وہ انہیں یعنی منسوخ ہیں, انہیں ان سے رجوع سمجھیں, کیونکہ جب آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ذہن باتوں میں گرم ہو جاتا ہے. تو جو آپ نے فرمایا وہ بات صحیح یہی ہے, اس حدیث کا یہی مفہوم ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سر میرا سوال ہے کہ ابھی میری کافی جگہ بات بھی ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورتوں کی نماز کے لیے ابو داؤد نے اور اس میں الگ حکم آیا ہے کہ اوڑھنے کے ساتھ نماز پڑھو اور نہ کونے نہ ٹکا کے نماز پڑھو, تو یہ کیا واضح حکم آیا ہے عورتوں کی نماز کے لیے یا نہیں, یا ہم استقلال کرتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی حکم نہیں آیا اس لیے ہم
آپ کے سوال کا جو مفہوم میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم ہے کہ مردوں جیسی نماز پڑھو, ممکن ہے آپ کا یہ سوال ہو. تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ قرآن حدیث میں جو دلائل ہیں یا جو احکامات ہیں اس میں اگر مردوں کے لیے کوئی حکم ہے تو اس میں عورتیں شامل ہیں, عورتوں کے لیے کوئی حکم ہے تو اس میں مرد شامل ہیں, بچوں کے لیے اگر کوئی حکم ہے تو اس میں بڑے شامل ہیں, خود بخود شامل ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کی تخصیص جو ہے نا جس کے بارے میں خاص بات علیحدہ فرما دی جائے تو وہ استثنا ہو جاتا ہے. مثلا حج میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر اللہم ارحم للمحلقین, اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کر, ان کی مغفرت کر دے, ان پر رحم کر, تین دفعہ آپ نے فرمایا. اب یہ حدیث جو ہے یہ سر منڈانے کی فضیلت حج میں جب حاجی احرام کھولتا ہے نا تو اس وقت تو حج کی تکمیل جو ہے پہلا مرحلہ سر منڈانا اس کی فضیلت ہے سمجھ. اب عورتیں کیوں سر نہیں منڈاتی, وہ کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کرتی؟ عورتوں کے لیے دوسری حدیث آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرما دی کہ عورتوں کے اوپر سر منڈانا نہیں ہے اور اجماع بھی ہو گیا اس پر, تو یہ دلیل آ گئی اس لیے وہ اس حکم میں شامل ہوں. باقی جو حکم ہے مردوں کے لیے اس میں عورتیں شامل ہیں, عورتوں کے لیے مرد شامل ہیں. تو آپ کا یہ ارشاد ہے سلو کما رہے تو مونی اسلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو پڑھتے, تو یہ حکم آپ نے فرمایا ہے. اس حکم میں سارے مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں, جس طرح اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یا اور کوئی اس طرح کا حکم ہو تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں. ایک اگر یعنی آپ کی اس بات کا یہ مفہوم ہو تو یہ, اس کے علاوہ اگر آپ کے سوال کا کوئی اور یعنی مفہوم تھا تو پھر وہ آپ دوبارہ سوال کر لیں, میں تو یہی سمجھا ہوں کہ عورتوں مردوں کی نماز ایک ہی ہے, ایک ہی طریقے پر نماز پڑھیں گے, کیونکہ سلو کمارے تم انہی کا حکم جو ہے نا یہ عام ہے جیسے مرد عورتیں شامل ہیں. اب اس میں تخصیص جو ہوگی, مثلا عورتوں کے لیے پردے کا مسئلہ ہے, ان کے علیحدہ مسائل ہیں, تو عورتیں جو ہے نا وہ سر بھی ان کا ڈکا ہوا ہوگا, اور اسی طرح یعنی ان کے پردے کا بھی مسئلہ ہے, بعض علماء کہتے ہیں قدم بھی چھپائے گی, تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے. اب مردوں کے لیے جو ہے سر اس کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, سر کے اوپر ٹوپی یا امامہ بہتر افضل ہے, لیکن سر اگر وہ ننگا ہے نماز ہو جائے گی, عورتوں کی نہیں ہوگی. تو اس قسم کی جو تخصیصات آ گئی نا حدیث میں وہ تو ٹھیک ہے, ورنہ حکم عام ہے. اب عورتوں کے لیے حدیث میں ایسا کوئی بھی نہیں آیا کہ مرد تو جب زمین پر سجدہ کریں اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں کو اٹھائیں اور عورتیں کتے کی طرح زمین پر کونیاں بچھا دیں, ایسا کوئی نہیں آیا حدیث میں. مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں سینہ پر ہاتھ باندھے, یہ کوئی حدیث میں نہیں آیا. اسی طرح مرد جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں جو ہیں وہ سینے تک, اس قسم کی جو باتیں ہیں, اور یا مرد تورک نہ کریں عورتیں تورک کریں, تو یہ چونکہ حدیث میں کوئی اس کی تخصیص نہیں آئی ہے تو وہ عورتیں پہ اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسا مرد. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ام درداء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی, وکانت فقیہ, اور وہ فقیہ تھی یعنی سوج بوجھ والی وہ عورت تھی. تو میں یہ آپ کے سوال کا مفہوم سمجھا تھا, وہ جواب دے دیا ہے, واللہ عالم. اگلے ساتھی سوال کریں. اسکین کرنا ہے, امین بلجا والی کتاب میں ایسے جو سینے ہاتھ بندے والی کتاب آخر لڑائی سینے ہاتھ بندے آخری دو سبھی دوبارہ ریپیٹ ہوں, اس سوال کیسے مارے جمعی نے مارے کیسے مارے پڑے جی. یہ سوال جو ہے یہ سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جنبی ہو یا حائضہ ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ مسجد ان کا راستہ ہو, یعنی جنبی کا گھر اس طرح ہے کہ مسجد سے ہی اب گزر کر وہ جا سکتا ہے, اس کا راستہ ہے, یا وہ مسجد میں وہ جا رہا ہے نہانے کے لیے, یا مسجد میں وہ جنبی ہو گیا رات کو سویا جنبی ہو گیا تو اب وہ نکلے گا مسجد سے باہر, تو یہ ساری اضطراری حالتیں اس میں تو جانا جائز ہے, ورنہ حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے مسجد ہو میں گزرنا جانا جائز نہیں. وہ حدیث میری تحقیق میں حسن ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ کے لیے حلال نہیں کرا رہے ہوں, لا احل المسجد لحائض, اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی جس سے جنبی کا بھی آتا ہے کہ وہ قرات نہیں کر سکتا, تو جنبی اور حائضہ دونوں قرآن کی قرات بھی نہیں کر سکتے اور مسجد میں جا سکتے. یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک حائضہ عورت ہے, اب وہ حافظہ ہے, بچوں کو بھی پڑھاتی ہے, مدرسہ ہے, تو اس کے لیے استثناء ہے, یہ بچیوں کو جب پڑھائے گی نا تو یہ پڑھا سکتی ہے, اس کا استثناء ہے. اور اسی طرح اگر وہ حافظہ ہے اس کو ڈر ہے کہ 10-15 دن میں اگر قرآن چھوڑ دوں گی تو میرا قرآن بھول جائے گا یا کمزوری ہو جائے گی, تو وہ پڑھ سکتی ہے. حائضہ عورت کے لیے تخصیص ہے, وہ اگر اپنی منزل پڑھ رہی ہے یا بچیوں کو پڑھا رہی ہے تو اس کے لیے جائز ہے, ورنہ جنبی اور حائضہ کو قرآن کی تلاوت نہیں کرتی. ویسے اذکار پڑھ سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, کوئی ذکر ہے وہ کر سکتے ہیں. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث دس کے دم سر ایک بات بتائی جو ایک صحابی رضی اللہ نماز میں جو ہے چلتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا کہ اس طرح سے نہ کہیں. تو ایک عربی بار میں ادھر وہ بھی حدیث ہے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس حدیث میں یہ بات اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی کو حکم دیا کہ آپ نماز کو جو ہے دوبارہ پڑھیں کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی یا وہ رکعت دوبارہ پڑھیں. تو کہتے اس لیے یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ رکعت ہو جائے گی, اگر نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور حکم دیتے, وہ ناقص نماز کو اور صحابی کو اس طرح سے نہیں جانے دیتے, اس سے ضرور کہتے کہ یہ جو ہے یہ رکعت پڑھیں. تو آپ اس پر روک بھی جاتی تھی کہ کیونکہ آپ بہت سارے عربی بھائی جو ہے اپنے مودی نبی کے وہ اس سے یہی استدلال لیتے اور اس حکم کو اسی طرح سے مانتے کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتا دیا, نہیں بتایا تو یہی ہمارے لیے دلیل ہے. ابھی اگر یہ حدیث بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوگی تو اس کی حدیث اس کی دلیل نہیں بنے گی, کیونکہ یہ حدیث خود دلیل ہے اس آکاش کے مکمل ہونے کی. تو اس پر ذرا آپ روشنی جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے آئے رکوع میں ہی اور آپ نے فرمایا یعنی کہ اللہ تیری حرص زیادہ کرے دوبارہ سے نہ کرنا. اس حدیث میں یہ بالکل لکھا ہوا نہیں ہے کہ ابو بکرہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکوع کی رکعت کو شمار کر لیا تھا یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر دیا تھا, اس حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے. تو یہ میں نے اپنے درس میں اشارتاً بتا دیا تھا کہ وہ رکوع میں آئے کیوں تھے, جب وہ مدرک رکوع یعنی رکعت کو شمار نہیں کرتے تھے تو آئے کیوں تھے. تو میں نے بتا دیا درس میں کہ وہ اس لیے رکوع میں آئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میں اگر رکوع میں ہو تو تم رکوع کرو, اور اللہ فرماتا ہے ور قومر راکی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ کہنا کہ انہوں نے وہ رکعت شمار کر لی تھی, یہ کوئی حدیث میں نہیں. تو اس عربی بھائی کو کہیں کہ بھائی آپ کی بات ہو تو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا, لیکن پہلے یہ ثابت کر دو کہ اس صحابی نے اس رکعت کو شمار کر دیا تھا, یعنی اس صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابی نے بھی فوراً سلام پھیرا. یہ اگر اس حدیث میں ثابت کر دے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے, ہم بھی کہیں گے کہ رکوع والی رکعت ہو جاتی ہے. لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے اس حدیث کی ایک سند میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو بکرہ نے یہ کام کیا ہے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تیری حرص زیادہ کرے یہ دوبارہ نہ کرنا. تو عین ممکن ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر دیا ہو, رکعت شمار کر لی ہو, ایک احتمال یہ. دوسرا احتمال یہ اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ وہ رکعت پڑی ہو پھر سلام پھیرو. جب یہ دونوں باتیں ممکن ہیں اور حدیث میں کسی ایک بات کی صراحت نہیں ہے, حدیث میں کسی ایک بات کا بیان نہیں ہے, تو عربی بھائیوں کا اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ صحیح بخاری کے مصنف ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ان کی کتاب جزء القراءات چھپی ہوئی ہے, میری تحقیق کے ساتھ بھی چھپی ہوئی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے عربی بھائی کا استدلال غلط ہے. انہیں کہیں آپ اس عربی بھائی سے اگر آپ کی ملاقات ہو تو کہیں کہ یہ حدیث نکالیں, پہلے وہ حدیث پڑھیں اور انہیں کہیں کہ اس میں کدھر لکھا ہے کہ صحابی نے اس رکعت کو شمار کر لیا تھا, رکوع میں اس کا چل کر آنا تو یہ علیحدہ بات ہے. اب وہ کہے کہ کیوں آئے تھے تو بھائی انہوں نے عمل کیا قرآن پر, ورق عمر راکین پر, ویزار رکا فرق اوپر عمل کیا حدیث پر. اب حکم یہ ہے کہ وما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتمو, جو بھی نماز تم پاؤ تو پڑھ لو, جو فوت ہو جائے تو اس کو پورا کر لو. تو کیا خیال ہے کہ صحابی جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے والے نہیں تھے, وہ اس کو پورا کرنے والے نہیں تھے؟ تو یہ حدیث چونکہ اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ انہوں نے رکعت شمار کی یا نہ کی, تو اس لیے ہمارا اور ان لوگوں کا اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ صحیح حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب کل صلاۃ لا یقرا فیہا بیوم القرآن فیا خراج. ہر نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. تو یہ رکوع کے پیچھے بھی ہر نماز میں شامل ہے کہ نہیں؟ جب شامل ہے اور وہ حدیث ہو, ان لوگوں کی دلیل نہیں ہے واضح طور پر, تو پھر ان کا استدلال بھی غلط ہو گیا. اس بارے میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے تفصیلی, ایک فتوے کا جواب, جو کہ انشاءاللہ یہ جو اگلا شمارہ ہے نا ہمارا الحدیث کا, ایک تو الحدیث کا شمارہ آ رہا ہے رمضان میں, رمضان والا نہیں شوال والا جو شمارہ ہے اس میں ہم نے وہ مضمون جو ہے وہ لکھ رکھا ہے, انشاءاللہ اس میں وہ آئے گا. تو اگر آپ کو تفصیلی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ اس مضمون کا کچھ حصہ جو ہے آپ کو بتایا جائے, بھیجا جائے یا سنایا جائے جو ہم نہ سنیں. تو بہرحال ان کا استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں صراحت ہی نہیں ہے کہ اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً سلام پھیر دیا تھا یا بعد میں اپنی رکعت کو دہرا دیا تھا. تو مسئلہ ہی اس میں صرف وہ نماز میں چلنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے, اس میں رکوع کی رکعت کا مسئلہ نہیں ہے. جی اگلے ساتھی سوال کریں.
سر میرا سوال یہ تھا, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اللہ کی صفت, اس میں بیان ان کی بخاری کی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ ان دو لوگوں کو دیکھ کے ہنستا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اللہ ان دو لوگوں کو دیکھ کے ہنستا ہے جو جس نے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے. مطلب کہ اس میں صرف ایکسپلینیشن نہیں, ساری طریقے اللہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حسن کی صفت بیان کی تھی کہ اللہ ان دونوں لوگوں کو دیکھا تھا. لیکن جو مجھے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے کہی تھی کہ اللہ مطلب دونوں نے ایک نے جب دوسرے کو قتل کیا تھا تو دونوں کس طرح جنت میں داخل ہو گئے, اس کی وجہ تھا کہ بخاری کی مطلب ایکسپلینیشن آپ بتا دیں کہ اللہ دونوں کس طرح جنت میں داخل ہو گئے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تو میرا خیال ہے حدیث میں خود ہی اس کی صراحت ہوگی. مجھے جہاں تک یاد پڑتی ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے نا, ایک کافر تھا جو اسلام نہیں مانتا تھا, اس نے ایک مسلمان کو میدان جنگ میں قتل کیا, تو مسلمان شہید ہو کے جنت چلا گیا. یہ تو آپ بھی یعنی سمجھتے ہیں, سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ جنت جائے گا. تو یہ مسلمان اب مقتول جو ہے جنت چلا گیا. اس کے بعد یہ قاتل جو ہے نا, یہ مسلمان ہو گیا, یہ مسلمان ہو گیا, اس نے توبہ کر لی, کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا یا موت اس پر آ گئی, اور اس نے اگلا جو کفر کا دور تھا اسے پکی توبہ کی, اسلام کا پکا راستہ اختیار کیا, وہ مارا گیا یا فوت ہو گیا, تو یہ بھی جنت میں جائے گا. تو دونوں جنت میں جائیں گے, اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. یہ وہ قاتل اور مقتول ہیں جو دونوں جنت میں جائیں گے. ایک کافر تھا, اس نے مسلمان کو قتل کیا, مسلمان جنت چلا گیا, اس کے بعد وہ کافر مسلمان ہو گیا, پھر وہ قتل ہو گیا یا مر گیا تو جنت چلا جائے گا. یہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کا کفر کا جو فعل تھا مسلمان کو قتل کرنا, تو وہ ختم ہو گیا. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ اس بات. جی اگلے سارے. یا اللہ یا سلم یا سلام. یا اللہ یا سلام اس میں یہ ہو سکے ہم تو خود لے لے. جی السلام علیکم.
لیکن کیونکہ میں نے کیونکہ وہ
لیکن لیکن میں نے اب اکثر کی بات پڑھی ہے کہ میں نے کہا کہ کیا ہم بھی اس پر عمل کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ اس پر عمل نہ کرو گے, انہوں نے نہ منع کر دیا تھا. یہ سب اس کی سمجھ کرتی ہے کہ نماز کے بعد جو